बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 32ویں اور 34ویں آیات کی تلاوت سماعت فرمائی، قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir۔ ہماری شام کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور رپورٹ شامل رہے گی۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ پھر پروگرام پیش کیا جائے گا یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد نوروز کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آس پاس، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا افکار و نظریات۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ویانا میں شریک مغربی فریق کو ایرانی قوم کے مفادات پر توجہ دینی ہوگی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے نائب سربراہ کی تاکید۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپوزیشن کا احتجاج۔ مقبوضہ فلسطین میں فلسطینی نوجوانوں کی ایک اور شہادت پسندانہ کارروائی، جہادی اور مزاحمتی فلسطینی تنظیموں کا رد عمل۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایرانی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ ایران اپنی ریڈ لائنوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور یورپ کو ایرانی قوم کے مفادات کا خیال رکھنا ہوگا۔ ویانا مذاکرات کا 8واں دور ایران کے خلاف جابرانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے 8 فروری کو شروع ہوا تھا اور 11 مارچ کو اس میں ایک بار پھر وقفہ پیدا ہوا۔ اسلامی جمہوری ایران نے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے بارہا کہا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قرارداد کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور واشنگٹن کو پابندیوں کے خاتمے کے معاہدے کی طرف واپس آنا چاہیے، اور امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیوں کا خاتمہ صرف کاغذ پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ عمل میں اس کا مشاہدہ بھی ضروری ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیشن کے نائب سربراہ عباس مقتدائی نے یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ اور ویانا مذاکرات کے کوارڈینیٹر انریکے مورا کے ساتھ، جو تہران کے دورے پر ہیں، بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انریکے مورا کے دورے تہران کے بارے میں کہا کہ یورپی فریق کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ایرانی قوم کے مفادات کے تحفظ کے سلسلے میں ان کی کوتاہی خود اس کے نقصان میں ہوگی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیشن کے نائب سربراہ عباس مقتدائی نے کہا کہ یورپی ملکوں کو جان لینا چاہیے کہ یورپ کا یک طرفہ خود پسندانہ اقدام انہیں مستقبل میں مسائل و مشکلات سے دوچار کر دے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم کو وضع کردہ ریڈ لائنوں کو عبور کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے خانہ ملت خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو مذاکرات سے کوئی آر نہیں ہے اور اس نے کبھی مذاکرات کو مسترد نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بیشتر مسائل کو مذاکرات سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر یاد دہانی کرائی کہ ویانا مذاکرات کے سلسلے میں ایران کی پارلیمنٹ اور حکومت نے ریڈ لائنیں وضع کی ہیں اور ایران کی مذاکراتی ٹیم کو اسی دائرے میں رہنا ہوگا۔ واضح رہے کہ یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ اور ویانا مذاکرات کے کوآرڈینیٹر انریکے مورا نے اتوار کو اپنے دورہ تہران میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں فریقوں نے ویانا میں مذاکرات کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ نانو ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ایران کی 915 قسم کی پیداوار 15 سے زائد صنعتی حلقوں کی منڈیوں کے لیے روانہ ہوئیں۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کی نالج بیسڈ کمپنیوں نے گزشتہ ایرانی سال کے دوران نانو ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ایران کی 915 قسم کی پیداوار 15 سے زائد صنعتی حلقوں کی منڈیوں کے لیے روانہ کی۔ حالیہ برسوں کے دوران نانو پیداوار کی برآمدات کے منصوبوں اور چین، ہندوستان، انڈونیشیا، شام، ترکی اور عراق میں نانو برآمداتی مراکز کے قیام کے ساتھ ایران کی نانو ٹیکنالوجی اور مصنوعات کی عالمی منڈیوں میں فراہمی کا راستہ ہموار ہوا ہے اور یہ برآمدات دنیا کے 5 براعظموں کے 49 ملکوں کے لیے انجام پائی ہیں۔ نانو ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایران اس وقت دنیا کا 4th اہم ملک شمار ہوتا ہے اور یہ مقام ایران کی نالج بیسڈ کمپنیوں کی سعی و کوشش کا نتیجہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے نئے ایرانی سال کو پیداوار، نالج بیسڈ اور روزگار کے مواقع کی فراہمی کا سال قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے عید نوروز اور نئے ہجری شمسی سال کے آغاز کے موقع پر قوم سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے روزگار پیدا کرنے والی نالج بیسڈ کمپنیوں کی پیداوار کو نئی ایرانی سال کا سلوگن قرار دیا اور فرمایا کہ اگر ہم نالج بیسڈ مصنوعات کو کسوٹی قرار دیں اور ایسی پیداوار کی کوشش کریں جو ان خصوصیات کے ساتھ نالج بیسڈ میں ہی ہوں تو ہم اپنے تمام معاشی اہداف میں محسوس ہونے والی پیش رفت کا بخوبی مشاہدہ کریں گے اور اس سے اندرونی ملک میں معاشی حالات مزید بہتر ہوں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے خلاف ہندوستانی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ہنگامے کا سلسلہ پیر کو بھی جاری رہا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے ہنگاموں کے باعث معمول کی کارروائی پیر کو بھی معمول کے مطابق نہ چل سکی۔ اس رپورٹ کے مطابق ایوان کی کارروائی شروع ہونے کہ حزب اختلاف کے ارکان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روز افزون اضافے، ٹریڈ یونینوں کی ہڑتال اور دلتوں پر زیادتی کے خلاف باضابطہ 267 کے تحت بحث کا مطالبہ کیا۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دوبارہ روزانہ کی بنیاد پر اضافے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ منگل کو دہلی میں پیٹرول کی قیمت 30 پیسے کے اضافے کے ساتھ 99.41 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 35 پیسے کے اضافے کے ساتھ 90.77 روپے فی لیٹر ہو گئی تھی۔ ہندوستان کی ریاستوں میں مذہب اور زبان کی بنیاد پر جن برادریوں کی آبادی کم ہے انہیں اقلیت کا درجہ دیا جائے گا۔ اس بات کا اعلان ہندوستان کی مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک نیوز حلف سان ایجنسی یو این آئی معاف کیجیے گا ہندوستان کی نیوز ایجنسی یو این آئی کے مطابق نامے میں کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں مرکزی حکومت نے مفاد عامہ کی اپیل پر جاری نوٹس کے جواب میں حلف نامے میں اعلان کیا ہے کہ جن ریاستوں میں ہندو یا دیگر برادری کے لوگوں کی تعداد کم ہے انہیں مذہب اور زبان کی بنیاد پر اقلیت کا درجہ دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ اپیل بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر اشونی کمار اپا دہائے ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے۔ اس اپیل میں مختلف ریاستوں میں ہندوؤں اور دیگر برادری کے لوگوں کی اقلیتی برادری کا درجہ دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس اپیل میں درخواست گزار نے کہا ہے کہ لداخ، میزورم اور دیگر علاقوں میں ہندو اور بعض دیگر مذاہب کے پیروکار اقلیت میں ہیں، لہذا انہیں اقلیت برادری کا درجہ دیا جائے۔ طالبان کی عبوری حکومت نے بی بی سی کی فارسی، دری، پشتو اور ازبک نشریات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بی بی سی کے مطابق طالبان نے اعلان کیا ہے کہ بی بی سی کو اپنی نشریات مقامی چینلوں سے نشر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے بی بی سی کے بعض پروگرام افغانستان کے مقامی ٹی وی چینلوں کے تعاون سے نشر ہو رہے تھے۔ آریانہ نیوز ٹی وی چینل بی بی سی فارسی کے بعض ٹی وی پروگراموں میں جملہ 60 منٹ پر مشتمل نیوز بلٹن افغانستان میں نشر مقرر کے طور پر پیش کرتا تھا۔ افغانستان کا شمشاد اور آرزو ٹی وی چینل بھی بی بی سی کی پشتو اور ازبک سروس کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ بی بی سی کے اعلان کے مطابق طالبان نے ابھی تک افغانستان میں بی بی سی کی نشریات کو ممنوع قرار دینے کی وجہ نہیں بتائی۔ فلسطینی استقامتی گروہ نے جنوبی حیفا میں واقع خزیرہ شہر میں شہادت پسندانہ کارروائی کو سراہتے ہوئے اسے صہیونیوں کے جرائم کا جواب قرار دیا ہے۔ میڈیا ذرائع نے اتوار کی رات جنوبی حیفا میں واقع مقبوضہ القزیرہ شہر میں 2 فلسطینی نوجوانوں کی شہادت پسندانہ کارروائی میں 2 صہیونیوں کی ہلاکت اور 4 کے زخمی ہونے کی خبر دی۔ اس کارروائی میں شہادت پسندانہ آپریشن انجام دینے والے دونوں فلسطینی جوان بھی شہید ہو گئے۔ ارنا نے المیادین کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ فلسطینی استقامتی گروہوں نے اعلان کیا ہے کہ خزیرہ آپریشن صہیونی دشمن کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سسٹم پر ایک نئی ضرب ہے۔ ڈیموکریٹ محاذ برائے آزادی فلسطین نے بھی اعلان کیا ہے کہ خزیرہ آپریشن فلسطینی عوام کے خلاف انتہا پسند صہیونیوں اور غاصبوں کے جرائم کا جواب ہے۔ فلسطین کی تحریک مجاہدین نے شہر خزیرہ میں شہادت پسندانہ کارروائی کی مبارکباد دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہم اس آپریشن کو انجام دینے والوں کو سراہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ صہیونی دشمن ناقابل شکست نہیں ہے۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین نے بھی اس آپریشن کو امت اسلامیہ کی جانب سے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت اور امریکہ کے ساتھ 4 عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کے 6 فریقی اجلاس کے جواب میں تعبیر کیا۔ دوسری جانب تحریک جہاد اسلامی کے میڈیا سیل کے سربراہ داؤد شہاب نے کہا ہے کہ صہیونیوں کے گڑھ میں شہادت پسندانہ کارروائی دہشت گردی اور جہریت روکنے کے لیے ضروری اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن انتہا پسند صہیونیوں اور غاصب فوجیوں کے لیے جنہوں نے اب تک بھاری تباہی مچائی ہے اور سینکڑوں افراد کو قتل کیا ہے ایک مضبوط دفاعی پیغام ہے۔ یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے زور دے کر کہا ہے کہ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ کی جانب سے پیش کردہ تجاویز کے ساتھ مثبت اشتراک عمل امن کا ڈھانچہ ہے۔ الاخباریہ نے پیر کو رپورٹ دی ہے کہ یمن کی مرکزی حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اور ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ جنگ بندی، محاصرے کے خاتمے اور بیرونی فوجیوں کے باہر نکلنے پر مبنی یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاد کی پیش کردہ تجاویز کا مثبت جواب امن کی زمین ہموار کر سکتا ہے۔ عبدالسلام نے کہا کہ ہر طرح کے فوجی یا انسانی دباؤ سے دور ہو کر اور پرسکون ماحول میں ہی سیاسی رائے حل کے بارے میں بات ہوگی۔ میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ انسانی حقوق کی 137 عرب تنظیموں اور اداروں نے یمن میں جنگ روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کے 137 اداروں اور تنظیموں نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ یمن کے خلاف جاریہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے عالمی برادری کی شرمناک خاموشی، بالخصوص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مالی امداد بند ہو جانے کے خوف سے اقوام متحدہ اور اسی سے وابستہ اداروں کی معنی خیز خاموشی کے عالم میں جاری ہے۔ انسانی حقوق کے اداروں اور تنظیموں نے اپنے اس بیان میں دنیا بھر کے حریت پسندوں اور انسانی حقوق کے حامیوں سے جنگ بند کرانے کے لیے دباؤ ڈالنے کی اپیل کرتے ہوئے جارے ملکوں سے جنگ روکنے اور پورے یمن، بالخصوص الحدیدہ بندرگاہ اور سنا کے انٹرنیشنل ہوائی اڈے کا محاصرہ فوراً ختم کرنے اور اس ملک میں غذائی اشیاء اور دوائیں اور میڈیکل ساز و سامان اور ایندھن پہنچانے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیٹو اتحادیوں کو اطمینان دلانے کے لیے امریکی ڈسٹرائر فورس شیرمین پولینڈ کی گڈسٹن بندرگاہ میں داخل ہو گیا ہے۔ اسٹونیا، لیٹویا اور لیتھونیا نے، جو نیٹو کے رکن ہیں، اس سے قبل مشرقی یورپ میں اپنی موجودگی بڑھانے کی اپیل کی تھی۔ یہ اقدام ایسے عالم میں انجام پا رہا ہے کہ روس نے 12 اپنی سرحدوں کے نزدیک نیٹو کی توسیع اور مغرب کی جانب سے اپنی سیکیورٹی تشویش کو نظر انداز کیے جانے پر تنقید کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ قبل اس کے کہ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کا رخ کریں، پاکستان میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور خاص طور پر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی تھی اور یہ اجلاس آج شام ہوا تھا، جس میں پاکستان مسلم لیگ کے صدر شہباز شریف نے تحریک عدم اعتماد پیش کی۔ دو دن کے بعد اس تحریک عدم اعتماد پر بحث کا سلسلہ ہوگا اور اس کے بعد اس تحریک پر ووٹنگ کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ملاقاتوں اور مذاکرات کا سلسلہ جو ہے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے درمیان جاری ہے، اور گزشتہ روز بھی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب بھی کیا تھا اور ان کا یہ خطاب تقریباً 1.5 گھنٹے سے زیادہ جاری رہا۔ بہرحال پاکستان میں جو ایک تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے یہ صورتحال واضح ہوتی چلی جائے گی ہم بھی اپنے سامعین کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب رخ کرتے ہیں دہلی کا۔ آج ہندوستان کی مرکزی حکومت کے خلاف مزدور یونینوں کی جانب سے دو روزہ احتجاج کا آغاز کیا گیا۔ مزدور یونینوں نے یہ احتجاج کی کال مرکزی حکومت کی نجکاری کی پالیسیوں اور ناقص اقتصادی کارکردگی کو بنیاد بنا کر دی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان کی مرکزی حکومت کی نجکاری سمیت اقتصادی پالیسیوں کے خلاف آج سے دو روزہ ملکگیر ہڑتال شروع ہوئی، جس کی کال مرکزی مزدور یونینوں نے دی ہے۔ اس ملکگیر ہڑتال میں بجلی، ٹرانسپورٹ، بیمہ اور سرکاری زمرے کے بینکوں سمیت کئی شعبوں میں نجکاری کے منصوبے کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ بھارتیہ مزدور یونین کو چھوڑ کر تقریباً سبھی مزدور یونینوں نے اس ہڑتال میں حصہ لیا ہے۔ کل ہند بینک ملازمین نے بھی پبلک سیکٹر کے بینکوں کی نجکاری کے حکومت کے منصوبے کے احتجاج میں اس ہڑتال میں حصہ لیا۔ اس ہڑتال سے سرکاری بینکوں میں کام کاج ٹھپ رہا ہے۔ چنئی میں ٹریڈ یونینوں نے سرکاری پالیسیوں پر بطور احتجاج ماؤنٹ روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کے دوران بعض مظاہرین کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں۔ تامل ناڈو کی ڈی ایم کے حکومت نے اس ہڑتال کی حمایت کی ہے۔ کیرلا میں بھی جہاں بائیں بازو کی حکومت ہے، اس ہڑتال کا جزوی اثر دکھائی دیا۔ سرکاری بسیں بند رہیں، جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سڑکوں پر صرف پرائیویٹ گاڑیاں ہی دکھائی دیں۔ مغربی بنگال میں مرکز کی اقتصادی پالیسیوں کے خلاف بائیں بازو اور کانگریس سے وابستہ ٹریڈ یونینوں نے اس ہڑتال میں شرکت کی، لیکن ٹی ایم سی حکومت اس سے دور رہی، اور اس نے اپنے ملازمین کو ہڑتال سے دور رہنے کو کہا تھا اور ایسا نہیں کرنے پر تادیبی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ مرکزی مزدور یونینوں نے کہا ہے کہ حال ہی میں ہونے والے ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے نتائج سے پر امید ہو کر مرکز کی بی جے پی حکومت نے مزدوروں کے مفادات کے خلاف پالیسیوں کو زور و شور سے نافذ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس ہڑتال میں پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی اور سی این جی کی قیمتوں میں اچانک اضافے کی بھی مخالفت کی جا رہی ہے۔ بی جے پی کے پانچ میں سے چار اسمبلی انتخابات جیتنے کے بعد یہ پہلی ہڑتال ہے جس میں مرکزی حکومت کی ان پالیسیوں کی مخالفت کی جا رہی ہے جنہیں محنت کشوں، کسانوں اور عام لوگوں کے خلاف بتایا جا رہا ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
سامعین، دہلی سے شمشاد کاظمی کی اسی رپورٹ کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا، میرے کملی والے نے۔ آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا، میرے کملی والے نے۔ دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے۔ دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے۔ ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، میرے کملی والے نے۔ جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے, دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے, دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا. اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد جشن نوروز کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا. تو پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 8 فروردین, 25 شعبان اور 28 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. پچیس شعبان سن 137 ہجری قمری کو عالم اسلام کی ایک اہم شخصیت اور ایرانی سردار ابو مسلم خراسانی کو عباسی خلیفہ منصور کے حکم سے قتل کر دیا گیا. ابو مسلم خراسانی ظالم اموی حکمرانوں کے خلاف خراسان میں تحریک چلانے والوں کی قیادت کر رہے تھے. تھوڑے ہی عرصے میں اکثر شہروں اور دیہاتوں کے لوگ ان کی تحریک میں شامل ہو گئے. اس طرح اموی حکمرانوں کی حکومت کے خاتمے اور عباسیوں کے برسر اقتدار آنے کا راستہ ہموار ہو گیا. اس دوران ابو مسلم خراسانی کافی طاقتور ہو چکے تھے, جس سے عباسی خلیفہ منصور کو خوف محسوس ہوا اور اس نے ایک سازش کے ذریعے انہیں قتل کروا دیا. پچیس شعبان سن 737 ہجری قمری کو ایران کے شمال مشرقی شہر سبزوار میں منگول حکمرانوں کے خلاف سربداران تحریک کامیاب ہوئی اور اسی نام سے ایک شاہی خاندان کی بنیاد رکھی گئی. سربداران ایک گروہ تھا جس نے منگولوں کے ظلم و ستم کے خلاف تحریک شروع کی. ان افراد کی قیادت شیخ خلیفہ، شیخ حسن جوری اور عبد الرزاق جیسے مجاہد علماء نے کی. تحریک چلانے والوں کا نعرہ تھا، ظالم کو ختم کر دیں گے یا دار پر چڑھ جائیں گے. اسی بنا پر ان کا نام سربداران پڑ گیا. سربداران نے تقریباً نصف صدی تک ایران کے شمال مشرقی علاقوں پر حکومت کی. مارچ سن 1572 عیسوی کو ہالینڈ کے عوام نے اسپین کے بادشاہ فلپ دووم اور ہالینڈ میں ان کے فوجی کمانڈر کے خلاف تحریک کا آغاز کیا. اس تحریک کے قائد پرنس آف اورنج تھے. اس سے پہلے اسپین کی فوج نے 1566 سے شروع ہونے والی پروٹیسٹنٹ فرقے کی تحریک کو سختی کے ساتھ کچل دیا تھا اور یہی اقدام ہالینڈ کے عوام کی بغاوت کا سبب بنا. بالآخر 1576 میں ہالینڈ نے آزادی حاصل کر لی. 28 مارچ سن 1736 عیسوی کو برطانوی انجینئر اور سائنسداں جیمز واٹ شمالی برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ انہیں سائنسی تحقیقات میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ جیمز واٹ نے اپنی تحقیقات کے دوران بھاپ کی توانائی دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی اور انسان کے لیے بھاپ کی توانائی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ کھولا۔ بھاپ کی توانائی نے خاص طور سے نقل و حمل کی صنعت میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ بھاپ انجن جیمز واٹ کی اسی دریافت کا نتیجہ تھا۔ اٹھائیس مارچ سن 1868 عیسوی کو مشہور روسی مصنف الیکسی ماکسیمو وچ پیشکوف پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ انہوں نے داستان نویسی اور ناول نگاری بہت جلد شروع کی اور ریلوے میں ملازمت کے دوران ان کی پہلی کہانی ایک مقامی اخبار میں شائع ہوئی۔ اسی زمانے میں انہوں نے قلمی نام ماکسیم گورکی اپنے لیے منتخب کیا۔ روسی زبان میں ماکسیم گورکی کا مطلب تلخ نصیحت ہے۔ بتدریج ان کا شمار دنیا کے مشہور مصنفین میں ہوا۔ سن 1936 میں ماکسیم گورکی کا انتقال ہو گیا۔ اٹھائیس مارچ سن 1919 عیسوی کو بانی پاکستان محمد علی جنہ نے ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ جنوری 1919 میں ہندوستان کی مجلس قانون ساز میں ایک بل کا مسودہ پیش کیا گیا تھا جو بعد میں رولٹ ایکٹ کی شکل میں قانون بن گیا۔ بل ایک کمیٹی کی سفارش پر وضع کیا گیا تھا جس کے صدر ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس رولٹ تھے۔ بل کا مقصد حکومت مخالف سرگرمیوں کی روک تھام تھا اور اس کے لیے حکومت یہ اختیار طلب کر رہی تھی کہ مخالفین کو گرفتار کر کے جیوری کے مشورے کے بغیر ان پر مقدمہ چلائے۔ اس نئے قانون کی تجویز سے ہندوستان کے صاحب فکر حضرات بہت زیادہ مضطرب ہوئے اور محمد علی جنہ نے وائسرائے ہند کو ایک خط میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ آٹھ فروری سن 1377 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید جواد حسینی آل علی شاہرودی نے وفات پائی۔ انہوں نے سن 1308 ہجری شمسی میں نجف میں علم و تقویٰ اور فضیلت والے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آیت اللہ آل علی شاہرودی نے ابتدائی دینی تعلیم اور علم فقہ و اصول اپنے والد اور دیگر اساتذہ سے حاصل کیا۔ انہوں نے عراق میں مقیم ایرانیوں پر عراق کی باسی حکومت کے دباؤ کے سبب سن 1354 ہجری شمسی میں عراق سے کویت مہاجرت کی اور وہاں تبلیغ دین، تدریس اور مدارس و مساجد کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے 1370 ہجری شمسی میں تہران میں سکونت اختیار کی اور تمام ضروری ساز و سامان سے لیس ایک اسپتال بنوایا۔ آیت اللہ شاہرودی نے 69 سال کی عمر میں وفات پائی اور ان کو مقدس شہر قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے کے صحن میں سپرد خاک کیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، تحول حالنا إلى أحسن حال.
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، نوروز کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔
عزیز سامعین، نوروز کی مناسبت سے ایک اور خصوصی پروگرام میں آج ہم ان ایام میں کھائی جانے والی مخصوص غذاؤں اور مٹھائیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی محترمہ فاطمی کا اظہار خیال بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو ایران میں مقیم ہیں۔ وہ ہمیں بتائیں گی کہ نوروز کے ایام میں اس علاقے کے لوگوں کی مخصوص غذائیں کیا ہیں۔ افق پہ صبح بہاراں کی آمد آمد ہے، فضا میں سرخ پھریروں کی پھول کھلتے ہیں، زمین خندہ بہ لب ہے شفیق ماں کی طرح، کہ اس کی گود میں بچھڑے رفیق ملتے ہیں۔
خواب سنگین زمستونی روزا داره از سر زمونه میپره، که بهار مثل پر پروانه ها داره تو هوای خونه میپره، انگاری دارن با غنچه های سیر دوره آینه رو پرچین میچینن، به همه خبر بدین فرشته ها رو زمین سفره یه هفت سین میچینن، نقره یه شب نما پاشیده بهار او تن جوونه های بیقرار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میرسن پرنده ها هزار هزار.
سامعین، نوروز ایران کا سب سے طولانی جشن ہے کہ جس کے دوران دسترخوانوں کو انواع و اقسام کی اعلیٰ ترین غذاؤں سے مزین کیا جاتا ہے۔ یہ قدیم ایرانی تہوار اپنے مخصوص کھانوں، مٹھائیوں اور خشک میووں کے ہمراہ ہے کہ جس نے برسوں سے اپنی اصالت پر قرار رکھی ہے۔ ایرانیوں کے گھروں میں نوروز کی آمد سے پہلے ہی اس کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ گھروں کی صفائی ستھرائی کے جسے خانہ تکانی کہا جاتا ہے، اور نئے کپڑے خریدنے کے علاوہ نوروز کی ضروریات میں سے مختلف قسم کی مٹھائیاں اور لذیذ کھانے ہیں جو ایرانیوں کے دسترخوان پر چنے جاتے ہیں۔ سمنو ایک قسم کا حلوہ ہے جو ہفسین کے دسترخوان کی زینت ہے، کہ جسے پکانے کی تیاری بہت سے لوگ موسم بہار کی آمد سے پہلے ہی کرنے لگتے ہیں۔ مختلف شہروں میں بہت سے گھرانے نئے سال کی آمد سے چند ہفتے پہلے سے ہی اسے پکانے کے لیے گیہوں تیار کرتے ہیں۔ گندم کا اگنا اور بڑھنا آسان لگتا ہے، لیکن اس کی دیکھ بھال کرنا بہت مشکل ہے۔ جب بھگائے ہوئے گندم کے دانے ایک مناسب حد تک بڑے ہو جاتے ہیں تو گھر والے اسے مخصوص طریقوں کے ساتھ پکانا شروع کرتے ہیں۔ سمنو کو پکانے کا کام عام طور پر رات کے وقت کیا جاتا ہے، اور صبح تک سمنو بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ سمنو ہفسین دسترخوان کا ایک اہم جز ہے، کہ جسے بعض لوگ طاقت کی علامت اور مظہر سمجھتے ہیں، کیونکہ سخت و دشوار حالات اور زندگی کے مشکل دنوں اور کشمکش میں انسانوں کو ہمیشہ اپنی طاقت و توانائی کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سمنو خیر و برکت کی علامت بھی ہے، چونکہ یہ گندم کی کومپلوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہفسین کے دسترخوان پر اس کی موجودگی اس سال اہل خانہ کے لیے وفور نعمت اور خیر و برکت کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ جاننا بھی دلچسپ ہے کہ سمنو کی اہمیت نوروز کے دسترخوان پر ایک سین سے بالاتر ہو گئی ہے، اور صرف دسترخوان ہفسین کی زینت تک ہی محدود نہیں رہا ہے، بلکہ فارسی شاعری اور موسیقی میں بھی اپنا ایک مقام بنا لیا ہے، کہ جو نوروز اور ایرانیوں میں اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔
سامعین، سمنو کے ذکر کے بعد اب ہم انواع و اقسام کی مٹھائیوں اور خشک میوے کی جانب چلتے ہیں، کہ جو عید نوروز کے دسترخوان کو رنگین اور دلکش بناتے ہیں۔ نوروز کے دوران نمکین خشک میووں کا استعمال سب سے رائج اور پسندیدہ ہے۔ یہ خشک میوے پستے، بادام، کاجو، مونگ پھلی اور بیج وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ میٹھے خشک میووں میں اخروٹ، کشمش، خشک شہتوت وغیرہ شامل رہتے ہیں۔ انجیل بھی دسترخوان کی زینت بنتی ہے۔ قدیم زبانوں سے لے کر آج تک بہت سی خواتین مٹھائیوں کی دکانوں سے مٹھائیاں خریدنے کے علاوہ کئی طرح کی گھریلو اور مقامی مٹھائیاں بھی نوروز کے دسترخوان پر سجا کر نوروز کے مہمانوں کا استقبال کرتی ہیں۔ گھر کی بنی ہوئی مٹھائیوں میں ایک قسم کی مٹھائی چاول کی روٹی اور اسی طریقے سے چنے سے بنی ہوئی مٹھائی شامل ہے، اور اس طرح اخروٹ یا بادام سے بنی ہوئی مٹھائیاں بھی دسترخوان کی زینت بنتی ہیں، اور ان کو بسکٹ کی صورت میں تیار کیا جاتا ہے۔
سامعین، ایرانیوں کا زمانہ قدیم سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ انہیں عید کی رات ہری غذا کھانی چاہیے۔ سبزی پلوں کی ڈش میں موجود سبزیاں شادمانی اور زندگی میں برکت کی علامت جانی جاتی ہیں، اور اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر وہ عید نوروز کی رات کے کھانے میں سبز غذا کھائیں، یعنی ایسی غذا جس میں سبزی ہو، تو وہ سال کے آخر تک ایک پربرکت اور فرد بخش زندگی گزاریں گے۔ وہ لوگ مچھلی کو زندگی اور مال و ثروت اور فراوانی کی علامت بھی سمجھتے تھے، اور اسی عقیدے کے مطابق وہ نئے سال کے موقع پر مچھلی کھاتے تھے، تاکہ آنے والا سال ان کے لیے صحت و سلامتی اور برکتوں اور مال و دولت سے سرشار ہو۔ عید نوروز کی رات کھانے کے دسترخوانوں پر مچھلی کے ساتھ سبزی پلو بھی چنا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے کوکو یا مقامی اسٹو یا شوربے کے ساتھ کھاتے ہیں۔ شمالی ایران کے لوگ عید کی رات مچھلی اور گوشت دونوں کے ساتھ پکاتے ہیں۔ عام طور پر کسی بھی شکل اور رنگ میں ہو، نوروز کے دسترخوانوں کا باقاعدہ جز ہوتا ہے۔
سامعین، آگے چل کر ہم آپ کو نوروز کے دیگر پکوانوں کے بارے میں بتائیں گے، مگر ہم یہاں آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ایران کے صوبے کردستان کے لوگوں میں موسیقی ایک لازم و ملزوم چیز ہے، یعنی وہ موسیقی کو اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ موسم بہار، کرد موسیقی اور مزیدار کرد کھانوں کا امتزاج نوروز کو مزید خوشگوار بنا دیتا ہے۔ کردوں کے درمیان موسم بہار کے سب سے زیادہ پسندیدہ کھانوں میں سے ایک کلانا یا کلانا نام کی روٹی ہے۔ کلانا سے موسوم یہ روٹی کردستان کی پہاڑی سبزیوں کے ذائقے اور خوشبو کے ساتھ موسم بہار میں اس صوبے کے لوگوں کے دسترخوان کی زینت بنتی ہے۔ یہ لذیذ اور انتہائی سادہ روٹی سبزی، پیاز اور دو قسم کی پہاڑی جڑی بوٹیوں اور آٹے سے بنائی جاتی ہے کہ جسے موسم بہار کے آغاز کے ساتھ ہی لوگوں کی ایک اہم خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
سامعین، آپ ایران میں جہاں بھی دیکھیں آپ کو نوروز کے دسترخوانوں پر مخصوص کھانے کی ڈشیں نظر آئیں گی، جن میں ترک، کرد اور لوری مقامی کھانوں سے لے کر بختیاری، شمالی اور جنوبی وغیرہ ہر طرح کی غذائیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایران کے مختلف اقوام کے درمیان پسندیدہ کھانوں میں آذربائیجان اور کرمانشاہ میں رشتہ پلو، یا چہار محل بختیاری کے لوگوں کے درمیان مقامی کوفتہ، گیلانیوں کے دسترخوان پر ترشی ترہ، یا بوشہر میں ہفسین کے علاوہ ہفت میم سے موسوم غذا کے دسترخوان، اور ان کے علاوہ بہت کچھ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں رہنے والے افغانستان کے باشندے بھی اپنے کھانوں کی ثقافت کے ساتھ نوروز کا جشن مناتے ہیں اور اپنے دسترخوان کو مخصوص ڈشز کے ساتھ مزید رنگین بناتے ہیں۔ اس حوالے سے آئیے دیکھیں محترمہ فاطمی کیا اظہار خیال کرتی ہیں۔ میں فاطمی ہوں، افغانستان کے صوبہ قندھار سے میرا تعلق ہے اور میں کئی سالوں سے ایران میں مقیم ہوں۔ میں یہاں پر نئے سال اور جشن نوروز کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے قومی جشنوں اور تہواروں میں سے ایک کے جسے افغان عوام بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہ جشن نوروز اور نئے سال کا جشن ہے۔ نوروز کے کھانوں کے سلسلے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نوروز کے آداب و رسوم میں سے ایک کلوچا بنانا ہے۔ کلوچا دراصل ایک میٹھا بسکٹ ہوتا ہے جو ایران میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ کلوچا نوروزی خود ہی بناتے ہیں، اور اگر نہیں بنا سکتے تو خریداری کرتے ہیں اور کلوچا نام کے انواع و اقسام کے میٹھے بسکٹ آمادہ کرتے ہیں، اور گوشے فیل نامی مٹھائی یا میٹھا سموسہ مختلف ڈیزائنوں میں نوروز کے لیے بناتے ہیں، اور خشک میوہ جات سے سات میووں سے سینی سجاتے ہیں جو کہ بہت مشہور ہے۔ افغان عوام مختلف خشک میووں کو بھگو کر نوروز کے دسترخوان پر رکھتے ہیں، اور جب نوروز کے مہمان آتے ہیں تو اسے مہمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
سمین، ابھی آپ نے محترمہ فاطمی کی باتیں سنی کہ جن کا تعلق قندھار افغانستان سے ہے اور جو ایران میں زندگی گزار رہی ہیں۔ آئیں سامعین، ہم ایک بار پھر ایران واپس لوٹتے ہیں اور چلتے ہیں ایران کے ایک اور صوبے مازندران کی جانب۔ مازندران میں نوروز کے موقع پر ایک خاص قسم کی موسیقی کی دھن بجائی جاتی ہے۔ موسیقی کے اس انداز کو نوروز خوانی کہا جاتا ہے، اور نوروز کے گلوکار عام طور پر نوروز سے 15 دن پہلے مقامی لباس پہنتے ہیں اور دیہی علاقوں کے گھروں میں جا کر خوبصورت موسیقی کے ساتھ تمام باشندوں کو نئے سال کا مژدہ سناتے ہیں۔ گھر والے انہیں پیسے، مٹھائیاں، اخروٹ، انڈے اور چنے اور کشمش دے کر بھی ان کی پذیرائی کرتے ہیں۔ اب جبکہ ہم نے مازندران کی موسیقی کے بارے میں آپ کو مختصر طور پر بتایا ہے، تو آئیے نوروز کے کھانے کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں۔ مازندران کے انتہائی لذیذ کھانوں میں سے ایک، جو عام طور پر نوروز کے پہلے اور چارشنبے سوری میں پکایا جاتا ہے، اسے آش ہفت ترشی کہا جاتا ہے۔ اس سوپ میں 7 قسم کی سبزیاں ڈالی جاتی ہیں، اور اس میں لیمو کا رس، انار کا جوس، سرکہ، سبز پتوں والی سبزیاں اور دیگر اجزاء شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ سوپ نہایت ہی لذیذ ہوتا ہے، اور بنانے والے اپنے پڑوسیوں کو بھی دیتے ہیں اور وہ بھی اس سوپ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
سامعین، شمالی ایران کے صوبے مازندران کے لوگ بھی دوسرے ایرانی قبائل اور اقوام کی طرح اپنے مرحومین کے لیے ایک خاص احترام کے قائل ہیں، اور وہ لوگ نئے سال کے موقع پر دسترخوان پر مختلف قسم کی مٹھائیوں کے ساتھ ساتھ آٹے اور اخروٹ سے بنے ہوئے حلوے پر، کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ حلووں میں سے ایک ہے، مرحومین کے لیے فاتحہ دلواتے ہیں اور ان کو خاندان اور پڑوسیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نوروز کی یہ قدیم روایات اور آداب و رسوم کے جو برسہ برس کی مسافت طے کر کے ہم تک پہنچے ہیں، یہ سب زندگی کی ان خوبصورتیوں میں سے ہیں کہ جن کی بقا اور تحفظ میں ہمیں کوشاں رہنا چاہیے اور آسانی سے ان کو کنارے نہیں لگا دینا چاہیے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی نوروز کے حوالے سے خصوصی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میزبان ہاشم علی کا سلام پہنچے۔ سامعین، پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ قدس، این ڈی کے مورا نے نائب وزیر خارجہ علی باقری سے ملاقات کی۔ روزنامہ صباح، ہو سکتا ہے کہ روس یوکرین کو کوریا کی طرح بانٹ دے، یوکرین کا دعویٰ۔ روزنامہ لیمونڈ، مہنگائی، قرضے، قلت، یوکرین کی جنگ ابھرتی معیشتوں کی کمزوریوں کو ابھار رہی ہے، ترکی ہندوستان اور برازیل متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ہمشہری، سپاہ پاسداران ایک قومی فوج ہے، اسے دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنا ہوگا، سابق وزیر خارجہ کمال خراسی۔ روزنامہ ہمشہری نے اس بارے میں لکھا ہے کہ غیر ملکی تعلقات کی اسٹریٹجک کمیٹی کے سربراہ اور سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر سید کمال خرازی نے دوحا 2022 نشست کے دوران اس بات پر زور دیا کہ امریکہ یک طرفہ طور پر ایٹمی معاہدے سے نکلا تھا، جس کے رد عمل میں ایران نے بھی معاہدے پر عمل کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام پابندیاں ایران کی معیشت کو متاثر کرنے کے لیے عائد کی گئی تھیں، اور یہ سلسلہ حتیٰ اوباما کے دور میں بھی جاری رہا، جس کے نتیجے میں ایران اور مغرب کے مابین کوئی بھی سنجیدہ اقتصادی تعاون ممکن نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر سید کمال خرازی نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا امریکہ سپاہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد اداروں کی فہرست سے نکالے گا یا نہیں، اور ایران کا جوابی اقدام کیا ہوگا، کہا کہ سپاہ پاسداران کو اس فہرست سے نکالنا لازمی ہے، لیکن یہ واحد مشکل نہیں ہے۔ امریکہ نے ایران کے 500 اداروں اور شہریوں پر پابندی عائد کی ہوئی ہے، جس سے ایران اور مغرب کے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپاہ پاسداران ایک قومی فوج ہے، اور فوج کو دہشت گرد گروہوں میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ روزنامہ نیو یارک ٹائمز، بائیڈن کے پوتین اقتدار میں نہیں رہ سکتے کے بیان کی صفائی دینے کے لیے امریکی عہدیداروں کی قطار۔ نیو یارک ٹائمز نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ بائیڈن کے اس بیان کے بعد امریکی حکومت کے عہدیداروں اور کانگریس کے سینئر ارکان اس بات کی صفائی دے رہے ہیں کہ مذکورہ بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ روس میں حکومت کی تبدیلی چاہتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اتوار کو کہا کہ ہم روس یا کسی بھی دوسرے ملک میں نظام کی تبدیلی کی اسٹریٹجی پر کاربند نہیں ہیں، بلکہ اس موضوع سمیت دیگر معاملات میں فیصلے کا حق روسی عوام کو ہی حاصل ہے۔ نیٹو تنظیم میں امریکی سفیر جولیان اسمتھ نے بھی سی این این کو وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ بائیڈن کا بیان ایک اصول پسند انسان کا ذاتی رد عمل تھا، لیکن امریکہ روس میں ہرگز نظام کی تبدیلی کی پالیسی نہیں رکھتا۔ بات ختم۔ امریکی سینیٹر جم رش نے بائیڈن کے روس مخالف بیان کے بارے میں کہا کہ کاش بائیڈن صاحب تیار شدہ متن تک محدود رہتے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کے اس بیان سے بھیانک بلنڈر سے بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس بیان کے بھیانک بلنڈر سے بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ پاکستان: وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بیرونی سازش سے متعلق خط عسکری قیادت کو دکھائے جانے کا انکشاف کر دیا۔ دی نیوز: عمران تو نہیں لیکن پی ٹی آئی حکومت بچ سکتی ہے، ایم کیو ایم۔ اور ہندوستان ٹائمز: 2 سال کے بعد ہندوستان نے بین الاقوامی پروازوں کو مکمل طور پر بحال کر دیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ: وزیراعظم نے دوران خطاب حکومت کے خلاف بیرونی سازش سے متعلق خط لہرا دیا۔ روزنامہ جنگ اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں امر بالمعروف جلسے سے خطاب میں عمران خان نے بیرونی سازش کا انکشاف کیا اور عوام کے سامنے خط لہرا دیا۔ انہوں نے جیب سے خط نکال کر لہراتے ہوئے کہا کہ قوم کے سامنے پاکستان کی آزادی کا مقدمہ رکھ رہا ہوں، الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ ان کے پاس ثبوت کے طور پر خط موجود ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت جلد اور مناسب وقت پر سامنے لائی جائیں گی۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ کوئی بھی شک کرے گا اسے دعوت دوں گا کہ آف دی ریکارڈ دیکھ سکے گا۔ بیرونی سازش کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو مناسب وقت پر بہت جلد سامنے لائی جائیں گی۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا: تعلیم، صحت اور ٹرانسپورٹ کے لیے کثیر رقم مختص، نائب وزیر اعلی منیش سسودیا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اس ضمن میں لکھتا ہے کہ نائب وزیر اعلی منیش سسودیا نے ہفتے کو اسمبلی میں مالی سال 2022-23 کے لیے 75,800 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا۔ عام آدمی پارٹی سرکار کے ذریعے پیش کیا جانے والا یہ 8واں بجٹ ہے، جس میں تعلیم اور صحت کے ساتھ ٹرانسپورٹ پر بھی بھاری رقم مختص کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے روزگار کا بجٹ بھی قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جمنا کو 2 سالوں میں مکمل طور پر صاف کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آس پاس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام افکار و نظریات۔ اور افکار و نظریات پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی، لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام آس پاس، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سال 2022 کا آغاز متحدہ عرب امارات پر یمنیوں کی کاری ضربوں سے شروع ہوا۔ شروع میں یمن کی سمندری حدود میں متحدہ عرب امارات کا ایک فوجی بحری جہاز پکڑا گیا۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے 3 جنوری کو کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات کا فوجی بحری جہاز، جس میں ہتھیار موجود تھے، بغیر اجازت کے یمن کی سمندری حدود میں داخل ہوا تھا اور کچھ دشمنانہ اقدام انجام دے رہا تھا۔ یہ یسری کا کہنا تھا کہ ہتھیاروں کے حامل متحدہ عرب امارات کے اس فوجی بحری جہاز کو یمن بھیجنے کا مقصد یمن کی امن و سلامتی کو نشانہ بنانا تھا۔ دریاسنا یمن کی عوامی کمیٹیوں کے ترجمان محمد عبدالسلام نے متحدہ عرب امارات کے فوجی بحری جہاز کو تحویل میں لیے جانے کی کارروائی کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کارروائی حقیقتاً بے مثال تھی اور سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جاہریت کے مقابلے کے دائرے میں انجام دی گئی۔ اس فوجی کارروائی کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ کارروائی آنن فانن میں انجام نہیں دی گئی، بلکہ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان کے مطابق کئی ہفتے پہلے سے متحدہ عرب امارات کے اس جہاز پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ یمن کی فوج اور عوامی کمیٹیوں کے معاون ترجمان راشد عزیز نے اس بارے میں کہا کہ یمن کے سواحل پر متحدہ عرب امارات کے جہاز کی منتقلی کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اقدام درست معلومات پر مبنی ایک معیاری روک تھام کا عمل تھا۔ اس جہاز اور اس کے اندر موجود ساز و سامان کے مشن سے آگاہی کے لحاظ سے نیز اس بحری جہاز کی منزل مقصود اور یمن کی آبی حدود میں اس کی دشمنانہ سرگرمیاں تھیں۔ علاوہ ازیں یمنیوں نے متحدہ عرب امارات کے خلاف طوفان 1 اور طوفان 2 نامی کاروائیاں انجام دیں۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ 16 جنوری کو انجام پانے والی 1 روزہ طوفان 1 نامی کارروائی میں دبئی اور ابوظہبی ہوائی اڈوں، ابوظہبی کے علاقائی المصفح میں تیل ریفائنری اور متحدہ عرب امارات کی حساس اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ 5 بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور بہت سے ڈرون طیاروں کے ساتھ یہ کارروائی کامیاب رہی۔ یہ کارروائی ایسے حالات میں انجام دی گئی کہ اس سے پہلے یمنیوں نے متحدہ عرب امارات کو یمن میں اس کی حرکتوں، خاص طور سے صہیونیوں کے لیے راہ ہموار کرنے کے بارے میں انتباہ دیا تھا۔ اسی بنیاد پر یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے اس کارروائی کے بعد بھی انتباہ دیا تھا کہ یمن کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری رہنے کی صورت میں متحدہ عرب امارات بدامنی والا ملک بن جائے گا۔ طوفان 2 نامی کارروائی بھی صرف چند دن کے بعد انجام دی گئی۔ یحییٰ سری نے 24 جنوری کو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے اندر طوفان 2 نامی کارروائی کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کارروائی میں الزفرہ ایئر بیس اور ابوظہبی میں واقع دیگر حساس اہداف کو ذوالفقار نامی بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دبئی میں سماد ڈرون طیارے سے دیگر اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سعودی عرب کے کافی اندر شروا علاقے اور دیگر علاقوں میں واقع فوجی ہوائی اڈوں کو سماد 1 اور قاصف کے 2 ڈرون طیاروں کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ کہا کہ سعودی عرب کے جنوب میں واقع جازان اور اسیر علاقوں میں حساس اور اہم مراکز کو بھی بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ 11 جنوری کو یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے یمن کے جنوبی صوبے شبوہ میں متحدہ عرب امارات کے ایک ڈرون طیارے کو مار گرائے جانے کی خبر دی اور کہا کہ اس ڈرون طیارے کو عین شہر کی فضائی حدود میں دشمنانہ کارروائی انجام دیتے وقت یمن میں بنے زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ مجموعی طور پر متحدہ عرب امارات کے خلاف یمنیوں کے اقدامات چند اہم اہداف کے حامل ہیں۔ پہلا ہدف متحدہ عرب امارات کے سیکورٹی کمزوریوں کو نمایاں کرنا تھا۔ یمنیوں کے حملوں سے ثابت ہو گیا کہ متحدہ عرب امارات کی سیکورٹی کی صورتحال زیادہ خراب ہے۔ دوسرا ہدف متحدہ عرب امارات کے اقتصاد کو خطرات سے دوچار کرنا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی سیکورٹی کا دار و مدار اس کے اقتصاد پر ہے۔ اسی بنیاد پر یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے متحدہ عرب امارات میں سرمایہ کاری کرنے والوں اور غیر ملکی کمپنیوں کو متحدہ عرب امارات سے چلے جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ جب تک یمن کا محاصرہ جاری رہے گا اور اس پر جارحیت ہوتی رہے گی تب تک اس کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا۔ تیسرا ہدف یمنیوں کی دفاعی طاقت کا مظاہرہ کرنا اور یہ بتانا کہ جنگ جاری رہنے سے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو زیادہ نقصان ہوگا۔ متحدہ عرب امارات پر ہونے والے یمنیوں کے حملوں سے سعودی عرب کو کھلا گیا، لہذا اس نے یمن کے غیر فوجی مقامات اور عام شہریوں پر حملے کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیا۔ سعودی اتحاد نے 21 جنوری کو یمن کے شمال میں واقع سادہ کی مرکزی جیل پر ہوائی حملہ کر کے 87 قیدیوں اور جیل انتظامیہ کے افراد کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا، نیز 226 افراد کو زخمی کر دیا۔ سعودی اتحاد نے یمن کی مواصلاتی تنصیبات پر بھی حملہ کر کے کوشش کی کہ یمن کا انٹرنیٹ سسٹم ناکارہ ہو جائے تاکہ جہر اتحاد کی جہریت منظر عام پر نہ آئے۔ علاوہ ازیں سعودی عرب نے یمن کے سمندری جہازوں کو ضبط کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور ایندھن، ادویات اور غذا کی یمن منتقلی کی راہ میں حائل ہوا۔ یہی نہیں، سعودی اتحاد نے یمن کے لیے ایندھن کے حامل اقوام متحدہ کے عالمی غذائی ادارے کے ایک جہاز کو بھی ضبط کر لیا۔ دارالحکومت صنعاء کے بعض اسپتالوں نے ایندھن کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے اسپتالوں کے بند ہو جانے کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ ماؤں اور نوزائیدہ بچوں کے علاج کے لیے مخصوص السبعین نامی اسپتال کی ڈائریکٹر ماجدہ الخطیب نے بتایا کہ ایندھن کے بحران کی وجہ سے ان کے اسپتال کا بند ہو جانا 3000 حاملہ عورتوں اور 400 سے 500 بچوں کی موت کے حکم نامے پر دستخط کرنے کے مترادف ہے۔ سنا کے صحت اور علاج معالجے کے ادارے کے ڈائریکٹر نے بھی کہا کہ سنا میں 87 سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال، 529 سرکاری اور پرائیویٹ میڈیکل سینٹر اور آکسیجن کے 7 کارخانے واقع ہیں جن میں ہر مہینے 20 لاکھ لیٹر سے زیادہ تیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ سنا کے پرائیویٹ اسپتالوں کی یونین کے جنرل سیکرٹری ناصر القادری نے بھی بڑی بڑی میڈیکل مشینوں کے بند ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ یمن کے عام شہریوں کے خلاف سعودی عرب کے غیر انسانی اقدامات کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات نے بھی، جو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن ہے، عوامی تحریک انصار اللہ پر ہتھیاروں کی پابندی میں توسیع کے لیے سلامتی کونسل کو استعمال کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ارکان نے رواں مہینے یعنی مارچ کی 1 تاریخ کو یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ پر عائد ہتھیاروں کی پابندی میں توسیع کی متحدہ عرب امارات کے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اس قرارداد کے حق میں 11 ارکان نے ووٹ دیا جبکہ 4 ارکان نے نہ قرارداد کے حق میں اور نہ ہی اس کے خلاف ووٹ دیا۔ روس اور چین نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ یمن کے قومی سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ ہشام شرف عبداللہ نے اس قرارداد کے رد عمل میں کہا کہ یمن کے بارے میں سلامتی کونسل کے قرارداد کھلم کھلا طور پر اقوام متحدہ کے منشور کے منافی ہے، جس میں مختلف اقوام کے مسلمہ حق کے دفاع پر زور دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سنا کے دفاعی اقدامات اور سعودی اور متحدہ عرب امارات کے بنیادی اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا سعودی اتحاد کے جنگی جرائم و جہریت اور غیر انسانی اقدامات کا فطری جواب ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ اس پروگرام کے وقت یہیں پر اپنے پروگرام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. افکار و نظریات. سامعین, پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں طہٰ شمیم حاضر ہے. سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ اور ایران اور چین کے درمیان ہونے والا سمجھوتا چین کے ون بیلٹ ون روڈ نامی عظیم منصوبے کا حصہ ہے. اس منصوبے میں ایشیا, افریقہ اور یورپ کے تقریباً 56 ممالک کو شامل کیا جائے گا. اس بات کا قوی امکان پایا جاتا ہے کہ یہی منصوبہ کسی صدی میں چین اور امریکہ کی باہمی کشمکش کا باعث بنے گا. ان دونوں ملکوں کی کشمکش بحر ہند اور خلیج فارس تک بھی پھیل سکتی ہے. خلیج فارس ایسا علاقہ ہے جو تیل اور گیس کا اہم مرکز ہے. یہاں سے تیل اور گیس کی کھیپیں آبنائے ہرمز سے گزر کر بحیرہ عرب اور بحیرہ عمان سے ہوتی ہوئی مشرق و مغرب میں واقع منڈیوں تک پہنچتی ہیں. سابقہ پروگرام میں ہم نے علاقائی اتحاد کے سلسلے میں سی پیک کے کردار کا جائزہ لیا تھا, اور آج کے پروگرام میں ہم سی پیک اور ایران و چین کے 25 سالہ سمجھوتے کے تناظر میں ایران اور پاکستان کے ساتھ چین کے فوجی, سیکورٹی, ٹیکنیکل اور سائنسی تعاون پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامن, سی پیک منصوبے کی بدولت چین اسلامی جمہوریہ ایران, پاکستان اور افغانستان کے باہمی تعاون کا راستہ ہموار ہوتا ہے. اس سلسلے میں ثقافتی, سائنسی تعاون, اسٹوڈنٹس کے تبادلے, کمیونیکیشن اور جدید ٹیکنالوجیز کے شعبے میں باہمی تعاون کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کمیونیکیشن, سائنسی اور ٹیکنیکل میدانوں میں باہمی تعاون کے بغیر پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے اور ایران اور چین کے درمیان ہونے والے 25 سالہ معاہدے جیسے منصوبوں پر عمل درآمد ممکن نہیں ہوگا. یونیورسٹی کی سطح پر باہمی تعاون علمی و سائنسی باہمی تعاون کا اہم حصہ ہے. چین کئی برس سے پاکستان کے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ پر پڑھا رہا ہے. اس کے علاوہ اس نے اپنی یونیورسٹیوں میں مختلف ایشیائی اور افریقی ملکوں کے اسٹوڈنٹس کو داخلہ دیا ہے. حالیہ برسوں کے دوران چین نے ایرانی اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ پر پڑھانے یا ان اسٹوڈنٹس کو مختلف سہولیات کی فراہمی کے ذریعے اپنی یونیورسٹیوں میں داخل کیا ہے. یہی پالیسی اس نے افغانستان کے اسٹوڈنٹس کے سلسلے میں بھی اپنائی ہے. تہران میں تعینات چین کے سفیر کا کہنا ہے کہ چین کی یونیورسٹیوں میں 400 ایرانی اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں, اور ایران کی یونیورسٹیوں میں بھی 400 چینی اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایران اور چین کا باہمی تعاون مسلسل بڑھ رہا ہے. چین نے آسیان, جنوبی ایشیا اور عرب ممالک, وسطی ایشیا, مشرقی اور سینٹرل یورپ تک ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے 5 علاقائی پلیٹ فارم مد نظر رکھے ہیں, اور اس نے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے سے متعلقہ علاقے میں بین الاقوامی سائنسی تنظیموں کے اتحاد کی تجویز پیش کی ہے۔ سن 2018 میں چین نے ون بیلٹ ون روڈ سے متعلقہ ممالک کے 500 جوان اسٹوڈینٹس کو سائنسی تحقیقات کے لیے اپنے ملک میں دعوت دی۔ اسی دوران اس نے خلائی ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ سسٹم، مواصلاتی نظام اور سیٹلائٹ کے ذریعے موسمیاتی تبدیلیوں پر نظر رکھنے جیسے شعبوں کے اپنے 300 ماہرین کو دوسرے ممالک میں بھیجا تاکہ وہ ان ممالک کو اپنی معلومات سے بہرہ مند کر سکیں۔ اسلحے کی صنعتوں سے متعلق ٹیکنالوجی کے ایک اہم حصے کا تعلق کمیونیکیشن سسٹم سے ہے، اس لیے یہ بات قابل فہم ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان اعلیٰ ترین فوجی سطح پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں باہمی تعاون ان ممالک کی فوجی ماہیت کی بنا پر جاری ہے۔ دراصل اس میں شک نہیں کہ چین دنیا کا ایسا بڑا اور اہم ملک ہے جو عالمی طاقت بنتا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ کے ساتھ اس کا شدید مقابلہ جاری ہے۔ اس لیے چین ون بیلٹ ون روڈ کی حدود میں واقع ممالک کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں باہمی تعاون کا شدید خواہاں ہے۔ وہ اپنے اسٹریٹجک الائنس میں شامل ہونے والے ممالک کو بھی موجود صلاحیتوں میں شریک کرنا چاہتا ہے۔ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ شاہراہ ابریشم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مؤثر نہیں ہے، بلکہ اس عظیم منصوبے کی تکمیل کے لیے سیکورٹی بھی بہت ضروری ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے اور ایران اور چین کے درمیان ہونے والا سمجھوتے کی بنیاد پر چین، پاکستان اور ایران ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے علاقائی سلامتی کو بہت اہم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علاقائی سیکورٹی کے مختلف خطرات کا سامنا ہے۔ اس سیکورٹی کو دہشت گردی، علیحدگی پسندی، منظم جرائم اور منشیات کی اسمگلنگ کے خطرات لاحق ہیں۔ اسی وجہ سے ایران، پاکستان اور چین نے سیکورٹی کے سلسلے میں باہمی تعاون پر اپنی توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے تینوں ممالک کا تعاون ان ممالک کے باہمی اتحاد کا سبب بھی بنے گا۔ ان میں سے کوئی بھی ملک تنے تنہا یہ امن قائم نہیں کر سکتا ہے۔ سی پیک کے روٹ پر ایسے علاقے بھی ہیں جہاں دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ یہ مسائل چین کے صوبے سنکیانگ میں بھی ہیں۔ چین کے صوبے سنکیانگ میں دو گروہ علیحدگی پسند پائے جاتے ہیں، ایک گروہ مذہبی بنیاد پر اور دوسرا قوم پرستی کی بنیاد پر۔ قوم پرست گروہ کی لیڈر محترمہ قدیر ہیں، جو ایک تاجر ہیں اور امریکہ میں رہائش پذیر ہیں۔ دوسرا گروہ مذہبی ہے، جو خود کو مشرقی ترکستان کی اسلامی تحریک قرار دیتا ہے۔ یہ گروہ داعش کی ایک شاخ شمار ہوتا ہے۔ یہ گروہ سنکیانگ کو چین سے جدا کر کے اس میں ایغور مسلمانوں کی اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں گوادر کی جانب ون بیلٹ ون روڈ کا روٹ پاکستان کے دو صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے گزرتا ہے۔ ان دونوں صوبوں میں قوم پرست اور علیحدگی پسندی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ یہ قوم پرست پاکستان میں چین کے اثر و رسوخ نیز سی پیک منصوبے کی تکمیل کے شدید مخالف ہیں۔ ان سب امور کے باوجود ہمیں اس حقیقت پر توجہ دینی چاہیے کہ جب علاقائی تعاون کا دائرہ سیاسی، اقتصادی اور تجارتی پہلوؤں سے آگے بڑھ کر فوجی اور سیکورٹی کے تعاون تک پھیل جاتا ہے تو پھر دوسری طاقتوں کے الرٹ ہو جانے کا امکان پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات کا ایک اہم اثر جنوبی ایشیا میں امریکہ اور ہندوستان کے مقابلے میں طاقت کا توازن بحال رکھنا ہے۔ بہرحال چین کو اس وقت سین کیانگ میں دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کے خطرات کا سامنا ہے۔ ان خطرات نے چین کی قومی سلامتی کا تعلق جنوبی ایشیا میں امن سے جوڑ دیا ہے۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بلند ترین سطح پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں باہمی تعاون بہت ضروری ہے۔ ایران، چین اور پاکستان کا باہمی تعاون سائنس اور ٹیکنالوجی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان ممالک کے درمیان برسہ برس سے دفاعی صنعتوں میں بھی باہمی تعاون کا سلسلہ جاری ہے، البتہ اسے میڈیا میں بہت کم کوریج دی گئی ہے۔ بہرحال جنوبی ایشیا میں چین کے جیو پولیٹیکل مفادات کے علاوہ ایران کے دو طرف واقع بحیرہ خزر اور خلیج فارس میں چین کے مفادات کی بنا پر ایران کی جیو پولیٹیکل اہمیت چین کے لیے بہت بڑھ چکی ہے۔ اسی وجہ سے چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں ایران کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔